السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
لاپتہ ہونے والے انسانی حقوق کے کارکنوں پر توہین مذہب کے الزامات باعث تشویش ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان سے قبائلیوں کی مرحلہ وار واپسی کا عمل فروری کے اواخر تک مکمل ہو جائے گا. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کراچی میں زلزلے کے جھٹکے شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی. اور کراچی میں انسداد پولیو مہم کا آغاز. 22 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر. تفصیلات کچھ دیر.
جنوبی ایشیا.
پاکستان سندھ تاس معاہدے پر کوئی بھی بیرونی دباؤ قبول نہیں کرے گا. پانی و بجلی کے وفاقی وزیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارت امن کے راستے پر تنہا نہیں چل سکتا. پاکستان کو دہشت گردی کے راستے سے الگ ہونا ہوگا. رائسینہ ڈائیلاگ کے افتتاح پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد. این ایس جی کی رکنیت کے لیے بھارت کی کوششوں کے سلسلے میں چین کی رکاوٹوں کو ٹرمپ حکومت عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. بھارت میں امریکی سفیر ریچرڈ ورما کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں ترک وزیراعظم نے تصدیق کی ہے کہ عہدیداروں نے اس مشتبہ مسلح شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے استنبول کے نائٹ کلب میں 9:30 کے موقع پر حملہ کر کے 39 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. اور افغانستان میں ایک سرکاری عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں شدت پسند گروپ داعش کے عسکریت پسندوں نے ایک دینی مدرسے پر حملہ کر کے وہاں سے 16 افراد کو اغوا کر لیا ہے. ملائیشیا کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کی تلاش تقریباً 3 سال تک جاری رہنے کے بعد اب ختم کر دی گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے حالیہ عرصے میں لاپتہ ہونے والے 5 پاکستانی افراد کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ملحد اور مذہب کے تمسخر اڑانے والوں کے طور پر پیش کرنے کی مہم کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی مہم ان لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں رواں سال کے آغاز پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر سرگرم 5 کارکنوں کی گمشدگی کا معاملہ بدستور ملک میں ایک بڑا موضوع بحث ہے. انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے والے یہ کارکن اسلام آباد اور لاہور سے لاپتہ ہوئے. ان میں سلمان حیدر، وقاص گورایا، عاصم سعید، احمد رضا نصیر اور سمر عباس شامل ہیں. ان 5 افراد کے بارے میں سرکاری طور پر تاحال کسی طرح کی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں کہ یہ کیسے لاپتہ ہوئے. لیکن گزشتہ کچھ روز سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ہی ان گمشدہ سرگرم کارکنوں کے خلاف ایسی مہم بھی سامنے آئی جس میں یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ لاپتہ ہونے والے کارکن توہین مذہب کے مرتکب ہوئے. اس مہم نے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کا الزام جب بھی کسی پر لگایا جاتا ہے تو اس کو لاحق خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے.
یہ تو ڈیفینیٹلی ان کے جان کو خطرہ ہے اگر ان پر اس طرح کا الزام لگایا جائے. اور جب قانون ہے الیکٹرانک کرائم کے حوالے سے تو حکومت کو بالکل اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ کس طرح سے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے کسی کے خلاف طرح کے الزام لگا رہے ہیں اور ان کی جان خطرے میں کر رہے ہیں.
زورا یوسف نے کہا کہ توہین مذہب کا الزام پاکستان میں انتہائی حساس معاملہ ہے.
ہم جانتے ہیں کہ بلاسفمی کے الزام میں پاکستان میں قانونی طور پہ تو کسی کو موت کی سزا نہیں دی گئی ہے, مگر ایسے ایکسٹرا جوڈیشل اور موب وائلنس کی وجہ سے 60 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ.
دوسری جانب انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ایک عہدیدار شمائلہ خان کہتی ہیں کہ حالیہ گمشدگیوں کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اظہار رائے کرنے والوں کی آزادی متاثر ہوئی ہے.
کے بعد تو مطلب ہم لوگ جو اور ایکٹیوسٹ وغیرہ سے بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنی آن لائن پریزنس کو بہت زیادہ کیوریٹ کرنا شروع کر دیا, جو ایک شرنکنگ کا ایک اور سائن ہوتا ہے کہ بالکل اپنے اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کر دیں, پوسٹ کرنا بالکل بند کر دیں, اور یا مطلب کچھ لوگ جو کنٹروورشل ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے تھے انہوں نے بالکل اس پہ بات کرنی چھوڑ دی ہے. پہ اب وہ آہستہ جو تھوڑی سی رہ گئی تھی ڈیجیٹل اسپیسز میں, اب وہ بھی کافی زیادہ سگنیفیکینٹلی شرنک ہو چکی ہے.
انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کے علاوہ قانون سازوں کی طرف سے بھی حکومت سے یہ مطالبات کیے جاتے رہے ہیں کہ گمشدہ کارکنوں کی جلد اور بحفاظت بازیابی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. چند روز قبل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ لاپتہ ہونے والے کارکنوں کی بازیابی کے لیے جاری تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے, اور انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا تھا کہ لاپتہ ہونے والے افراد کو جلد بازیاب کروا لیا جائے گا. گزشتہ ہفتے انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن نے سپریم کورٹ سے بھی استدعا کی تھی کہ وہ لاپتہ ہونے والے سماجی کارکنوں کے معاملے کا نوٹس لے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان سنتاس کے معاہدے پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کرے گا. پاکستان اور بھارت کے درمیان دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا یہ معاہدہ 1960 میں طے پایا تھا. پاکستان نے ایک عالمی فورم پر شکایت کی ہے کہ بھارت بند تعمیر کر کے اس کے حصے کا پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دہائیوں پہلے طے پانے والے سنتاس آبی معاہدے پر کسی بھی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کرے گا. پانی کی تقسیم سے متعلق تنازع پر دونوں ہمسایہ اٹمی قوتوں نے معاہدے کے ثالث عالمی بینک سے رجوع کیا تھا. پاکستان بین الاقوامی ثالثی عدالت کا تقرر چاہتا ہے, جبکہ بھارت اس پر غیر جانبدار مبصر تعینات کرنے کا خواہاں ہے. گزشتہ ماہ ہی عالمی بینک نے کہا تھا کہ دونوں ملک باہمی طور پر جنوری کے اواخر تک یہ مسئلہ حل کریں, اور معاہدے سے ہٹ کر اگر اسے طے کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ معاہدہ غیر فعال ہو جائے گا. مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت یہ مسئلہ باہمی طور پر حل کر سکتے تو انہیں عالمی بینک سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور عالمی بینک بظاہر معاہدے کے تحت وضع کردہ اپنے کردار سے پہلو تہی کر رہا ہے. منگل کو اسلام آباد میں ایک سیمینار میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف ان کے بقول بھارت سے زیادہ مضبوط ہے, اور اپنے قومی مفاد کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. خواجہ آصف کے پاس وزارت دفاع کا قلم دان بھی ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو معاہدے کی ہر ایک شق پر اس کی روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے. پاکستان کے سابق انڈس وارڈر کمشنر جماعت علی شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عالمی بینک کی طرف سے پاکستان کی درخواست کو اولاً قبول کیے جانے کے بعد اس پر سے صرف نظر کرنا مناسب نہیں, اور اسے اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
کس طرح ورلڈ بینک جو ہے میڈیشن یا کوئی انوائے بھیج کر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ اپنے لیول پر حل کر لیں, اس کا مطلب ہے یہ ورلڈ بینک اپنے مینڈیٹ سے پہلو تہی کر رہا ہے. انڈیا پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. کمیشن لیول پر, گورنمنٹ لیول پر پاکستان نے کوشش کی, انہوں نے نہیں مانا. تو وہ جو سٹیپ آلریڈی کورٹ آف آربیٹریشن کے پروسیس کے لیے کیے تھے وہ تو انڈیا نے یہاں اٹینڈ کیے تھے, لیکن اس کے بعد جب ورلڈ بینک نے جو ہے وہ یہ اپوائنٹ کرنے تھے تو وہاں اس نے وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ انڈیو پریشر ہے ورلڈ بینک جو ہے دے رہا ہے.
1960 میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت مشرقی دریاؤں ستلج, بیاس اور راوی کے پانیوں پر پہلا حق بھارت, جبکہ مغربی دریاؤں سندھ, جہلم اور چناب کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے. بھارت مغربی دریاؤں پر ڈیم اور توانائی کے پیداواری منصوبے بنا رہا ہے جس پر پاکستان معترض ہے. بھارت کا موقف ہے کہ وہ معاہدے کے مطابق اپنے حصے کا پانی ہی استعمال کر رہا ہے, جبکہ پاکستان کا استدلال ہے کہ ان ڈیمز کی تعمیر سے اس کے ہاں پانی کی فراہمی متاثر ہونے سے وسیع رقبہ بنجر ہونے کا خدشہ ہے. رواں ماہ کے اوائل میں امریکہ نے بھی پاکستان اور بھارت پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں. دونوں ملکوں کے تعلقات میں گزشتہ سال در آنے والی شدید کشیدگی کے باعث بات چیت اور اعلیٰ سطحی رابطے تقریباً معطل ہیں, اور اس صورتحال میں بظاہر باہمی طور پر اس تنازع کے حل کی کوئی کوشش مستقبل قریب میں وقوع پذیر ہوتی دکھائی نہیں دیتی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں معاشی ترقی میں بہتری آئی ہے. اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ امریکی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
ایک تازہ جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 78% سے زائد امریکی کمپنیاں رواں سال پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں. یہ شرح گزشتہ سال کی نسبت 13% زیادہ ہے. امریکن بزنس کونسل آف پاکستان یعنی اے بی سی کی طرف سے کیے گئے جائزے میں اس اضافے کی وجہ پاکستان میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری کو قرار دیا گیا ہے. مزید برآں کونسل کے سرمایہ کاروں میں سے 83% پاکستان میں دیرپا سازگار اقتصادی ماحول کے لیے پر امید ہیں. تاہم ارکان نے حکومت کی طرف سے پالیسیوں میں اچانک تبدیلیوں سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بری طرح متاثر ہوتا ہے. اس جائزے سے اے بی سی کے ارکان کو مختلف اقتصادی، انتظامی اور سیاسی معاملات سے متعلق اطمینان کی شرح متعین کرنے میں مدد ملتی ہے. امریکی سرمایہ کاروں کی اعتماد کی یہ بڑھتی ہوئی شرح پاکستان کی معیشت میں قدر بہتری کو ظاہر کرتی ہے. ایک بیان میں اے بی سی کے صدر سمی احمد کا کہنا تھا کہ ہمارے ارکان پر امید اور پاکستان کے لیے پرعزم ہیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ جائزہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے قبل فورم کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں بھی پاکستان میں معاشی ترقی کو ماضی کی نسبت بہتر ظاہر کیا گیا ہے. درجہ بندی میں شامل کیے گئے 79 ملکوں میں پاکستان 52 نمبر پر ہے جبکہ اس کے پڑوسی ملک بھارت کا نمبر 60 ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے منگل کے روز جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہنگامی حالات کا نفاذ، کلی نگہداشت، مخصوص گھروں کی تلاشی اور نظر بندیاں اور کچھ شہریوں کو ان کی قومیت سے محروم کرنے کے قوانین دہشت گردی کے انسداد کے لیے وہ اقدامات ہیں جو یورپ کی شاندار روایات اور آزادیوں کے لیے خطرہ ہیں. یورپی یونین کے رکن ریاستوں میں دہشت گرد حملوں نے سیکیورٹی کے نقطہ نظر کو تبدیل کر دیا ہے اور حکومتیں سیکیورٹی کے زمرے میں بنیادی حقوق کو سلب کر رہی ہیں. ترک وزیراعظم بن علی یلدرم نے تصدیق کی ہے کہ عہدیداروں نے اس مشتبہ مسلح شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے 39 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ. ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے تصدیق کی ہے کہ عہدیداروں نے اس مشتبہ مسلح شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے استنبول کے نائٹ کلب میں سال 9 کے موقع پر حملہ کر کے 39 افراد کو موت کے منہ میں اتار دیا تھا. ترک وزیر اعظم کا کہنا تھا ترک وزیراعظم بن علی یلدرم کہہ رہے ہیں سال 9 کے موقع پر نائٹ کلب میں حملہ کرنے والے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو متعدد افراد کی موت کا سبب بنا. اسے کل پولیس نے استنبول میں کاروائی کے دوران گرفتار کیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. ترک حکام نے پیر کو مشتبہ حملہ آور کو عبد القادر مشری پوف کے نام سے شناخت کیا تھا. استنبول کے گورنر واسیب شاہین نے کہا کہ نائٹ کلب پر حملہ شدت پسند تنظیم داعش کے نام پر کیا گیا اور حملہ آور کے خلاف اسی بنیاد پر مقدمہ چلایا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور اس پاکستان کا شہری ہے اور اس نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی. گورنر واسیب نے کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ حملہ آور جنوری سن 2016 میں ترکی میں داخل ہوا تھا. یورپی حکومتیں منگل کے روز اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کوشش کر رہی ہیں کہ بے باک امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اختتام ہفتہ یورپی اخباروں کو جو بیان دیا ہے کیا اسے امریکہ کی نئی پالیسی تصور کیا جائے. یورپی لیڈروں نے امید ظاہر کی ہے کہ ایسے میں جب حلف برداری کی تقریب میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپی یونین اور نیٹو پر اپنی سخت تنقید کے لہجے کو نرم کریں گے. اوباما انتظامیہ مختلف ملکوں کو اپنے پسندیدہ پروگراموں کے لیے امداد دیتی رہی ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنا اور اس میں کمی لانا اور مانے حمل ہدایات وغیرہ شامل ہیں. اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ میں آنے والی نئی انتظامیہ غیر ملکی امداد کا بغور اور تفصیلی جائزہ لے گی کیونکہ نو منتخب صدر اور نامزد وزیر خارجہ دونوں کا تعلق کاروباری دنیا سے ہے اور وہ ان امدادی پروگراموں پر نظر ثانی کریں گے. محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی رپورٹ. اسد نذیر کی زبانی.
نامزد وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سے سینٹ میں ان کی توثیق کی سماعت کے دوران یہ سوالات اٹھائے گئے کہ امریکہ جو عالمی سطح پر سب سے بڑا امداد دہندہ ہے کس طرح بدعنوان حکومتوں کو دی جانے والی امداد کی چھان پھٹک کرے گا. ان سوالات کے جواب میں ٹیلرسن کا کہنا تھا
اگر ہم کسی ایسے ملک کو امداد دے رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کو علم ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے تو ہم اس امداد کی ترسیل اور عمل درآمد کے سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ نو منتخب صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی ترجیح ہوگی کہ غیر ملکی امداد ایسے ملکوں کو دی جائے جہاں قانون کی حکمرانی ہو، بدعنوانی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں اور پراپرٹی حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہو۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے تجزیہ کار جیمز رابرٹس کا کہنا ہے،
Too much of the foreign aid given by the Western countries, U.S., OECD countries, has ended up only securing in power corrupt regimes.
مغربی ممالک کی بیشتر غیر ملکی امداد کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بدعنوان حکومتوں کو توانائی اور استحکام ملتا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت رکھنے والی کانگریس اور وائٹ ہاؤس میں یقینی طور پر ایسی امداد کو دوبارہ پرکھا جائے گا جس کے بارے میں مذہبی قدامت پسند خفگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کی تجزیہ کار ایمنڈا گلاسمین کہتی ہیں،
Certainly there are worries. Especially in areas of family planning and reproductive health, especially in the areas of HIV/AIDS prevention and treatment.
ایمنڈا گلاسمین کہہ رہی ہیں کہ یقیناً اس کے بارے میں تشویش ہے، خاص طور سے خاندانی منصوبہ بندی، تولیدی صحت اور ایڈز کے انسداد اور علاج کے پروگراموں کے لیے دی جانے والی امداد قابل توجہ رہے گی۔ دوسری طرف سبکدوش ہونے والے وزیر خارجہ کا خیال ہے کہ اس سلسلے میں امریکہ کو مزید اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جان کیری خصوصی طور سے نیا مارشل پلان بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو درست معلومات پہنچائی جائیں جنہیں مسلم بنیاد پرست گمراہ کر رہے ہیں۔ جان کیری کے الفاظ،
There are about a billion and a half children in the world under the age of 15.
دنیا میں تقریباً 1.5 ارب ایسے بچے ہیں جن کی عمریں 15 سال سے کم ہیں۔ ان میں سے 40 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا سکیں گے اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ عام طور سے امریکہ میں جو بھی صدر رہا ہو یہی رجحان رہا ہے کہ سفارتکاری، ترقیات اور غیر ملکی امداد کے بارے میں ملک کی دونوں بڑی جماعتیں مشترکہ طور پر حمایت کرتی ہیں۔ چنانچہ امریکی سفارتکار پر امید ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح ہوگا اور اس طرح کی امداد کو امریکہ کی سلامتی اور مفاد کے لیے ضروری سمجھا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سی آئی اے کے سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر جان برینن نے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تبصرے کو مسترد کر دیا ہے کہ برینن ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک غیر مصدقہ خبر اخباری نمائندوں کو افشا کی جس میں ٹرمپ کی صدارتی مہم کے روسی اہلکاروں سے رابطوں کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پیر کے روز ایک آرٹیکل میں برینن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اس دستاویز پر زیادہ توجہ دلاتے اور یہ کہ انٹیلیجنس عہدیداروں نے 6 جنوری کو ٹرمپ کو ایک بریفنگ کے دوران یہ بتا دیا تھا۔ ٹرمپ نے حال ہی میں انٹیلیجنس اداروں پر شدید تنقید کی ہے جس میں برینن پر سخت تنقید شامل ہے۔ مصر کے عوام حکومت کے سعودی عرب کے ساتھ سمجھوتے کے خلاف عدالتی فیصلے کو سرا رہے ہیں۔ مصر کی حکومت نے بحر احمر کے اہم جزائر سنافیر اور تیران کو سعودی عرب کے سپرد کرنے سے متعلق معاہدہ کیا تھا۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ، بہجت چیلانی کی زبانی۔
مصر کی ایک عدالت میں جمع حاضرین نے اس وقت تالیاں بجائیں جب عدالت نے حکومت کی طرف سے بحیرہ احمر کے 2 جزائر کو سعودی عرب کی تحویل میں دینے کے فیصلے کو مسترد کیا۔ گزشتہ سال موسم بہار میں اس فیصلے کی مخالفت میں عوامی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مصر کی سپریم کورٹ کی سابق نائب جسٹس تہانی گبالی نے مصری ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ حکومت ایسے معاملات پر جو تنازعاتی نوعیت کے ہوں حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی کیونکہ عدلیہ اور پارلیمان ان فیصلوں کا جائزہ لیتی ہے۔
مجلس الدولة في مصر يراقب السلطة التنفيذية وهو قضاء مشروعية، هو اللي بيلغي القرارات الوزارية، قرارات رئيس الوزراء، قرارات رئيس الجمهورية، فإذا البعض يتصور۔
تہانی گبالی کہتے ہیں کہ انتظامی عدالت نے ماضی میں بھی حکومتوں کے فیصلوں کو منسوخ کیا ہے اور حکومت کا کوئی فیصلہ اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوتا جب تک عدلیہ اور پارلیمان اس کی منظوری نہ دے۔ مصر اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ سال کے اواخر سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا جس سے پہلے مصر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام سے متعلق سعودی موقف کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ ریاض نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے قاہرہ کے ساتھ تیل کی فراہمی کے ایک سمجھوتے کو معطل کر دیا۔ مصری ایڈیٹر اور پبلشر ہشام قاسم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید بگڑیں گے.
The situation is definitely going to deteriorate further. For the Saudi regime, there's very little they can present to their people.
ہشام قاسم کہتے ہیں کہ صورتحال یقینی طور پر مزید خراب ہوگی. سعودی عرب کی حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ اپنے لوگوں کے سامنے کامیابی کے طور پر پیش کر سکے. جہاں تک خطے کا سوال ہے, ان کی حیثیت کمزور ہو رہی ہے. ملک کے اندر اقتصادی صورتحال میں کوئی بڑی بہتری نہیں آئی, اس لیے انہیں چھوٹی فتوحات درکار ہیں جسے وہ نمایاں کر کے پیش کر سکیں اور متنازع جزائر کے حصول کے بارے میں بات کر سکیں, اس لیے وہ مشتعل تو ہوں گے. سعودی بادشاہ سلمان نے گزشتہ سال موسم بہار میں قاہرہ کا دورہ کیا تھا جب دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے تھے. انہوں نے متعدد سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے تھے جن میں بحیرہ احمر پر پل تعمیر کرنے کا سمجھوتا بھی شامل ہے. سعودی عرب کے بیشتر تجزیہ کاروں نے مصری عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور بیشتر نے تجویز دی ہے کہ اس معاملے کو بین الاقوامی عدالت میں لے جایا جائے. سعودی عرب کی برسر اقتدار کونسل کے ایک سابق رکن انوار الاشقی نے عرب ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ یہ فیصلہ محض مصر کے داخلی معاملات کے حوالے سے ہے. انوار الاشقی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس مصر کے اس عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے کئی ممکنہ راستے ہیں, جن میں ایک تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا پھر دی ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں یہ معاملہ سپورٹ کرنے کا انتخاب بھی ہے. سعودی عرب کا اصرار ہے کہ اس نے 1950 میں مصر کو عارضی طور پر یہ جزائر اسرائیل کی طرف سے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے دیے تھے. اسرائیل نے بالآخر 1956 کی سوئز جنگ کے بعد ان جزائر پر قبضہ کر لیا تھا, لیکن کیمپ ڈیوڈ سمجھوتوں کے تحت 1982 میں پورے جزیرہ نما سینائی کو مصر کی تحویل میں واپس دے دیا تھا. بہجت جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اورلینڈو نائٹ کلب پر مسلح حملہ کرنے والے عمر متین کی بیوی کو کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور وہ منگل کے روز عدالت میں پیش ہوں گی. اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے پیر کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ نور سلمان کو سین فرانسسکو سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر وفاقی عدالت کی طرف سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور متین کی داعش کے لیے مادی مدد فراہم کرنے کا الزام ہے. سن 2016 میں اس کے شوہر نے اورلینڈو نائٹ کلب پر گولیاں چلائی تھیں. پولیس نے ان کی بیوی کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی, جس دہشت گرد حملے میں 49 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے. بتایا جاتا ہے کہ وہ داعش کے انتہا پسندوں کے زیر اثر تھا. تنصیب پر دہشت گرد حملے اور 3 گھنٹے کے تعطل کے بعد پولیس نے 29 برس کے متین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. اورلینڈو پولیس اور ایف بی آئی نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ آیا نور سلمان کو اپنے شوہر کی منصوبہ سازی کا پیشگی پتہ تھا. عمان نے پیر کے روز کہا ہے کہ سلطنت کیوبا میں واقع گوانٹانامو بے کے امریکی فوجی حراستی مرکز سے رہائی پانے والے 10 قیدیوں کو قبول کر رہی ہے. ان قیدیوں کے نام اور شہریت کی تفصیل نہیں بتائی گئی. جب جنوری سن 2009 میں امریکی صدر براک اوباما نے عہدے صدارت سنبھالا تھا, انہوں نے جنوب مشرقی کیوبا میں واقع اس قید خانے کو بند کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حراستی مرکز امریکی اقدار کی غم مزی نہیں کرتا, چونکہ وہاں بہت سارے قیدی برسوں سے بغیر مقدمہ چلائے بند ہیں, جن میں سے چند کو اذیت تک دی گئی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ آخری لمحات میں بھی اوباما انتظامیہ مزید قیدیوں کو رہا کر سکتی ہے. تاہم گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ ایش کارٹر نے کہا تھا کہ انہیں گوانٹانامو بے کے مزید قیدیوں کی رہائی کی توقع نہیں ہے. منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ گوانٹانامو بے کو بند نہیں کریں گے, چونکہ وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہاں بدنام قسم کے مزید قیدیوں کو بند رکھا جائے. ملائیشیا کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے فلائٹ 370 کی تلاش تقریباً 3 سال تک جاری رہنے کے بعد منگل کے روز ختم کر دی گئی ہے. خبریں ختم ہوئیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے چند روز قبل ریپبلکن قیادت والی سینیٹ ان نامزد امیدواروں کی توثیق کے لیے مصروف عمل ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے کلیدی عہدوں پر فرائض منصبی انجام دیں گے. وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین کی رپورٹ، بہجت جیلانی کی زبانی۔
واشنگٹن ایک صدر کو الوداع کہنے کی تیاری کر رہا ہے۔
It has been the honor of my life to serve you.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خدمت کرنا میری زندگی کے لیے ایک اعزاز بنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن نئے صدر کے خیر مقدم کے لیے بھی تیار ہے۔
Because on Friday people are going to have a very good time at the inauguration.
منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن حلف برداری کی تقریب کے موقع پر لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سنبھالتے ہیں تو ان کی کابینہ کے کتنے ارکان کی توثیق کا عمل مکمل ہو چکا ہوگا۔ ریپبلکن پارٹی کے کلیدی قانون سازوں کو وزیر خارجہ کے لیے ریکس ٹیلرسن کی نامزدگی پر ان کے روس کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں تشویش ہے۔
Do you believe that Vladimir Putin and his cronies are responsible for ordering the murder?
ریپبلکن سینیٹر مارک روبیو کہہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن اور ان کے ساتھی متعدد نظریاتی اختلاف رکھنے والوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین کو قتل کرنے کے احکام دینے کے ذمہ دار ہیں؟
I do not have sufficient information to make that claim.
اور وزارت خارجہ کے منصب کے لیے نامزد ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں کہ میرے پاس اس دعوے کے لیے کافی معلومات موجود نہیں۔
None of this is classified, Mr. Tillerson. These people are dead.
جواب میں سینیٹر روبیو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز بھی خفیہ یا کلاسیفائڈ نہیں ہے مسٹر ٹیلرسن، یہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی میں ریپبلکنز کو ایک سیٹ سے برتری حاصل ہے۔ توقع ہے کہ تمام ڈیموکریٹس ٹیلرسن کی مخالفت کریں گے، اور اگر ایک ریپبلکن بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو ٹیلرسن کی نامزدگی میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔
If we're going to have moral clarity in our foreign policy, we need to be clear. I'm prepared to do what's right. I'm not analyzing it from a partisan standpoint.
سینیٹر مارک روبیو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں اخلاقی شفافیت رکھنا ہے تو ہمیں واضح موقف کی ضرورت ہوگی، اور میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو درست ہے۔ میں اپنی پارٹی کی بنیاد پر اس کا تجزیہ نہیں کر رہا۔ گزشتہ ہفتے ان نامزد امیدواروں کے ساتھ سماعتیں جاری رہیں، اور اب ان کی نامزدگی ہو سکتی ہے۔ متعدد ڈیموکریٹس نے ریپبلکن سینیٹر جیف سیشنز کی اٹرنی جنرل کی حیثیت سے نامزدگی کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔
And if Senator Sessions is confirmed, I am deeply concerned about what will happen to citizens with disabilities, to citizens with different racial
Democrat Senator Tammy Duckworth کا کہنا ہے کہ اگر سینیٹر سیشنز کی توثیق ہو جاتی ہے تو پھر مجھے انتہائی تشویش ہوگی کہ معذور افراد، مختلف نسلی پس منظر رکھنے والے افراد اور مختلف جنسی رویوں کے حامل افراد کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن سیشنز کی توثیق ہو جائے گی اگر توقع کے مطابق ریپبلکنز ان کے لیے متحد رہتے ہیں۔
He is a man of honor and integrity, dedicated to the faithful and fair enforcement of the law.
ریپبلکن سینیٹر چک گراسلے کا کہنا ہے کہ وہ ایک قابل احترام شخص ہیں جو قانون کے منصفانہ عمل درآمد کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں۔ بعض نامزد امیدواروں کے بارے میں امکان ہے کہ دونوں جماعتوں کی حمایت سے ان کی توثیق ہو سکے گی۔ ان میں ریٹائرڈ جنرل جیمز میٹس بھی شامل ہیں جو وزیر دفاع کے طور پر نامزد ہوئے ہیں۔
There's a decreasing number of areas where we can engage cooperatively and an increasing number of areas where we're going to have to confront Russia.
وزارت دفاع کے منصب کے لیے نامزد جیمز میٹس کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے مواقع کم ہو رہے ہیں جہاں ہمیں تعاون کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن کچھ ایسے واقعات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے جہاں ہمیں روس کی مخالفت کرنا ہوگی۔ قانون ساز مائک پومپیو کو سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے
It's pretty clear about what took place here, about Russian involvement in efforts to hack information and to have an impact on American democracy.
Congressman Pompeo کہتے ہیں کہ یہ بات کافی حد تک واضح ہے کہ معلومات کو ہیک کرنے کی کوششوں میں روس کا تعلق کیا رہا اور اس کے امریکی جمہوریت پر کیسے اثرات مرتب ہوئے۔ ایسے میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منصب کا حلف اٹھانے کی تیاریوں میں ہیں، انہوں نے اپنی نامزد ٹیم میں اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
So we need people that are smart, we need people that are successful, and they got successful because generally speaking they're smart. And that's what I put. I'm very proud of the cabinet. I think they're doing very well.
منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کامیاب ہیں۔ وہ اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ عام طور پر وہ اسمارٹ ہیں۔ میں کابینہ پر فخر کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سینٹ میں اس ہفتے متعدد افراد کی توثیق کی جائے گی، جبکہ کیپٹل سے باہر حلف برداری تقریب کی حتمی تیاریاں بھی تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستانی حکام نے افغانستان سے لوٹنے والے 500 سے زیادہ افراد کا کیمپوں میں عارضی رہائش کا بندوبست کیا ہے. یہ افراد 2 سال سے زیادہ عرصہ پہلے قبائلی علاقے میں طالبان اور انتہا پسند گروپوں کے خلاف فوجی آپریشن کے باعث سرحد پار چلے گئے تھے. قبائلی علاقہ جات کی انتظامیہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں 3 ہفتوں کے بعد اپنی آبائی بستیوں میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی. پشاور سے شمیم شاہد رپورٹ دیتے ہیں.
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے فوجی آپریشن کے باعث افغانستان نقل مکانی کر جانے والے قبائلیوں کی وطن واپسی کا عمل آئندہ ماہ کے اواخر تک مکمل کر لیا جائے گا. تقریباً 2.5 سال قبل ہزاروں خاندان شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عضب شروع ہونے کے بعد یہاں سے نقل مکانی کر کے افغان صوبہ خوست چلے گئے تھے. پیر کو ان کی مرحلہ وار واپسی کا عمل شروع ہوا اور رات دیر گئے 173 خاندانوں کی لگ بھگ 500 افراد غلام خان کی سردی گزرگاہ سے ہو کر بنو کے قریب قائم بکاخیل کیمپ پہنچے. قبائلی علاقوں میں آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل محمد خالد خان نے منگل کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روزانہ 200 خاندانوں کو افغانستان سے پاکستان منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. ان کی بقول افغانستان سے واپس آنے والے قبائلی خاندانوں کو غلام خان سردی گزرگاہ پر خوراک اور ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور یہاں سے انہیں بکاخیل کیمپ منتقل کیا جا رہا ہے.
غلام خان چیک پوائنٹ سے ہم بلا رہے ہیں, وہاں پر ہم نے ان کے لیے ٹرانزیشن کیمپ بھی بنایا ہوا ہے, ساتھ ہی تمام قسم کے ارینجمنٹ, فوڈ کی, ٹرانسپورٹ کی, اور اس طرح جو ہے وہ پھر ان کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ ٹی ڈی پی کیمپ جو بکاخیل میں ہے ہمارا, وہاں پہ لا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو ہم 2-3 ہفتے کا اسٹے کرا کے پھر اس کے بعد ان کو اپنے علاقوں میں واپس بھجوائیں گے.
آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں حکام نے شمالی وزیرستان کو شدت پسندوں سے پاک کرنے کا بتایا ہے, جبکہ اس قبائلی علاقے میں بحالی و تعمیر نو کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپریشن کے باعث پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں نقل مکانی کر جانے والے لاکھوں افراد کی مرحلہ وار واپسی کا عمل بھی جاری ہے. عارضی طور پر افغانستان منتقل ہو جانے والوں کی اصل تعداد کے بارے میں کوئی مصدقہ معلومات تو سامنے نہیں آئی, لیکن پاکستانی حکام کے بقول تقریباً 8.5 ہزار خاندان افغانستان گئے تھے, جبکہ افغان حکام کے بقول ان افراد کی تعداد 1,27,000 کے قریب ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
کراچی میں گزشتہ شب 3.6 کی شدت کا زلزلہ آیا, جس کی وجہ سے پریشان ہو کر لوگ گھروں سے نکل آئے. ماہرین کے مطابق زلزلے کا مرکز کراچی میں 12 کلومیٹر زمین کے نیچے تھا. کراچی سے سعود ظفر کی ایک رپورٹ.
کراچی کے مختلف علاقوں میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے, جس کے باعث علاقہ مکین خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے, جبکہ بعض علاقوں میں گھروں کی دیواروں پر دراڑیں پڑ گئیں. زلزلہ پیما مرکز اسلام آباد کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.6 ریکارڈ کی گئی, جس کا مرکز کراچی میں زیر زمین 12 کلومیٹر تھا. زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ صبح 10:44 پر آیا اور اس کا دورانیہ 10 سیکنڈ تھا. زلزلے کے جھٹکوں سے متاثر ہونے والے علاقوں میں گلستان جوہر, گلشن اقبال, نارتھ کراچی, نارتھ ناظم آباد اور سہراب گوٹ کے علاقے تھے, جبکہ این ای ڈی یونیورسٹی اور جامعہ کراچی میں طلبا اپنی کلاسز سے باہر آ گئے اور تدریسی عمل معطل ہو گیا. اس بارے میں زلزلہ پیما مرکز اسلام آباد کے ڈائریکٹر زاہد رفیع کہتے ہیں,
آج صبح 10:44 پہ ایک ارتھ کویک آیا تھا 3.6 میگنیٹیوڈ کا کراچی میں. یہ ارتھ کویک جو ہے وہ اسی جگہ پہ آیا ہے, اسی جگہ پہ آلریڈی اسی مائنر یعنی ایک سمال ایکٹیویٹی جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی ہے. یہ سائڈ سے موو کرے ٹورڈ منگو پیر کی طرف تو ایک پب فالٹ آتی ہے, یہ چھوٹی سی فالٹ ہے اور اس فالٹ کے اوپر مائنر ایکٹیویٹیز جو ہے ہم ماضی میں بھی ریکارڈ کرتے رہے ہیں, اور ان کا جو پوٹینشیل ہے فالٹ کا یہ اتنا ہی ہے, 2.5 3
اباؤٹ اتنے میگنیچیوڈ کے یہ کویکس ہیں اس سائڈ کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ارتھ کویک آنا اور اتنا چھوٹا یہ انیوژل نہیں ہے. یہاں پہ اس سے پہلے بھی ارتھ کویکس آئے ہیں. ہاں اگر وہ بہت بڑا ہو تو انیوژل, لیکن یہ ارتھ کویک جو ہے ہمارے لیے انیوژل نہیں ہے.
دوسری جانب کراچی میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. اس مہم میں کراچی کی 188 یونین کونسلوں کے 22 لاکھ بچوں کو پولیو کے حفاظتی خوراک پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. انسداد پولیو مہم کا افتتاح کمشنر کراچی نے کیا اور ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ اپنے اپنے اضلاع میں پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں. تاہم مہم کے پہلے روز سوراب گوٹ کے علاقے میں مقیم آئی ڈی پیز نے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کیا. اس آبادی میں 5,800 جھونپڑیاں موجود ہیں اور یہاں 900 سے زائد 5 سال سے کم عمر بچے موجود ہیں. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے ایک دہائی کے دوران سینکڑوں نو عمر بچیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور زیادتی کرنے کا اعتراف کیا ہے. دہلی پولیس کے عہدیدار امویر سنگھ بشوئی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار کیا گیا ملزم 38 سالہ سنیل رستوگی شادی شدہ ہے اور 5 بچوں کا باپ ہے. رستوگی پر 3 کیسز میں جنسی زیادتی اور بچوں کے جنسی استحصال جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں, جبکہ پولیس اس اعترافی بیان کے بعد بچوں سے جنسی زیادتی کے مزید معاملات کی تفتیش بھی کر رہی ہے. بھارت میں ریزینا ڈائیلاگ کا آغاز ہو گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز نئی دہلی میں ان مذاکرات کا افتتاح کیا. دنیا بھر سے 69 ممالک کے 470 مندوبین اس فورم میں شرکت کر رہے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں منعقد ہونے والے دوسرے رائسینا ڈائیلاگ کا افتتاح کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کو پرامن خطہ بنانے پر زور دیا اور کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا, دہشت گردی اچھی یا بری نہیں ہو سکتی, اسی لیے آج پوری دنیا میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی مضبوط ہوں, اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ باہمی روابط کو اور مستحکم کیا جائے اور پورے خطے کو ایک ساتھ لایا جائے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس یعنی سب کی ترقی صرف بھارت کے لیے ایک تصور نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے. جنوبی ایشیا کے عوام کے مابین خونی رشتہ ہے, ان کی تاریخ, تہذیب اور خواہشیں ایک ہیں. گزشتہ 2.5 برسوں میں ہم نے تمام ہمسایہ ملکوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہمارے پڑوس کے لیے میرا تصور یہ ہے کہ پورے جنوبی ایشیا کے ساتھ پرامن اور خیر سگالانہ تعلقات ہونے چاہیے. اسی تصور کے تحت میں نے اپنی تقریب حلف برداری میں پاکستان سمیت تمام سارک ملکوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا تھا, اسی لیے میں لاہور بھی گیا.
فار دس ریزن آئی آلسو ٹریول ٹو لاہور, بٹ انڈیا الون کین ناٹ واک دا پاتھ آف پیس, اٹ آلسو ہیز ٹو بی Pakistan's journey to make. Pakistan must walk away from terror if it wants to work towards dialogue with India.
نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ اس تصور کے تحت ہی میں نے لاہور کا دورہ کیا, لیکن بھارت امن کے راستے پر تنہا نہیں چل سکتا, پاکستان کو بھی اسے اپنا راستہ بنانا ہوگا. اگر وہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کے راستے سے الگ ہونا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی جو کہ ان کے الفاظ میں تشدد, نفرت اور دہشت کی حمایت کرتے ہیں, وہ دنیا میں الگ تھلگ پڑ گئے ہیں. خیال ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے بھارت کے الزام کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں, اور یہ کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی اعانت نہیں کرتا, بلکہ اس کے برعکس اس نے اپنے یہاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متعدد آپریشن چلائے ہیں. وہ بھارت کے ساتھ تمام دو طرفہ مسائل کو جامع مذاکرات کی مدد سے حل کرنے پر بھی زور دیتا ہے. رائسینا ڈائیلاگ کا آغاز سنگاپور کے شنگریلا ڈائیلاگ کے طرز پر کیا گیا ہے اور اس 3 روزہ کانفرنس میں 69 ملکوں کے 470 سے زائد مندوبین شرکت کر رہے ہیں, جن میں برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن, سابق افغان صدر حامد کرزئی, سابق آسٹریلیائی وزیراعظم کیون رڈ اور کناڈا کے سابق وزیراعظم اسٹیفن ہارپر بھی شامل ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
بھارت کے لیے امریکی سفیر رچرڈ ورما نے کہا ہے کہ نئی آنے والی ٹرمپ انتظامیہ نیوکلیئر سپلائی گروپ میں بھارت کی شمولیت کی راہ میں حائل چینی رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر اوباما اور ان کے عہدیداروں نے اس اہم جوہری پروگرام میں بھارت کی رکنیت کے لیے بہت کام کیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
نیوکلیئر سپلائر گروپ این ایس جی کی رکنیت کے لیے بھارت کی کوششوں کے سلسلے میں چین کے ذریعے امریکہ کی سخت مخالفت کے ایک روز بعد بھارت میں امریکہ کے سفیر رچرڈ ورما نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اس بارے میں چین کی رکاوٹوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے یہاں ایک پروگرام کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر براک اوباما، وزیر خارجہ جان کیری اور دوسرے بہت سے لوگوں نے این ایس جی میں بھارت کی رکنیت کے سلسلے میں بہت کوششیں کی ہیں اور امریکہ اس بارے میں اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ چین نے ایک روز قبل کہا تھا کہ این پی ٹی پر دستخط نہ کرنے والے ملکوں کی این ایس جی میں شمولیت الوداعی تحفہ نہیں ہو سکتی کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو پیش کریں۔ چین کا یہ رد عمل اوباما انتظامیہ کے اس بیان کے بعد آیا کہ این ایس جی کلب میں بھارت کی شمولیت کی کوشش کے حوالے سے چین ایک غیر ملک ہے۔ رچرڈ ورما نے کہا کہ یہ ساری چیزیں پیچیدہ ہیں، وہ کثیر ملکی گروپ ہے، ان کو اس میں وقت لگے گا۔ ہم چین سمیت دیگر ملکوں کے ساتھ کام کریں گے۔ ممکن ہے کہ چین کو کچھ تشویشات ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بالآخر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رچرڈ ورما نے، جو کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر کی ذمہ داری سنبھالنے سے قبل اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، کہا کہ امریکہ این ایس جی اور دیگر بین الاقوامی اداروں بشمول سلامتی کونسل میں بھارت کی رکنیت کی سختی سے حمایت کرتا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں اوباما انتظامیہ کے لیے بہت اہم رہی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ حکومت بھی ترجیحی بنیاد پر ان کو جاری رکھے گی۔ ایک سینئر تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکی سفیر کے بیان کی مکمل حمایت کی اور کہا کہ چین بھارت کی رکنیت کو بہت دنوں تک نہیں روک سکے گا۔
مجھے پوری امید ہے کہ بہت وقفے تک چائنا جو ہے بھارت کی ممبرشپ نیوکلیئر سپلائی گروپ میں نہیں روک پائے گا، کیونکہ بھارت کو نہ کیول امریکہ بلکہ سبھی پشچمی دیشوں کے سپورٹ بھی حاصل ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کا ایڈمنسٹریشن، جو نیا ایڈمنسٹریشن آنے والا ہے، یہ کافی سختی سے چائنا کے ساتھ بھی ڈیل کرے گا، اور اس طرح کے جو مسئلے ہیں جیسے کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ یا اظہر مسعود کی کو دہشت گرد گھوشت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں آسانی سے پاس ہو جائیں گی۔ چائنا بہت وقفے تک بھارت کی ممبرشپ روکنے میں، میں سمجھتا ہوں کامیاب نہیں رہ پائے گا، کیونکہ پبلک اوپینین اس کے فیور میں نہیں ہے اور سبھی دیش جو ہیں چاہتے ہیں کہ بھارت اس باڈی کا ممبر بنے اور ایک کنسٹرکٹیو کام وہاں جا کے کرے۔
48 رکنی این ایس جی کے اکثریتی ارکان کی حمایت کے باوجود چین بھارت کی رکنیت کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارت نے این پی ٹی پر دستخط نہیں کیے ہیں، اس لیے وہ اس کلب کا رکن بننے کا مجاز نہیں ہے۔ بھارت کے بعد پاکستان نے بھی این ایس جی کی رکنیت کے لیے درخواست دی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان میں ایک سرکاری عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں شدت پسند گروپ داعش کے عسکریت پسندوں نے ایک دینی مدرسے پر حملہ کر کے وہاں سے 16 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ مغویوں میں مدرسے کے 14 اساتذہ اور 2 منتظمین بتائے جاتے ہیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے ترجمان محمد آصف شنواری نے امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ 3 مسلح افراد نے گزشتہ اختتام ہفتہ یہ حملہ کیا تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تھی، لیکن پولیس اور افغان حکام اس کا الزام علاقے میں سرگرم داعش کے شدت پسندوں پر عائد کرتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کی سبکدوش ہونے والی انتظامیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ غلط افواہیں پھیلا کر نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منگل کے روز ماسکو کی ایک نیوز کانفرنس میں پوٹین نے کہا کہ پچھلے ہفتے جاری ہونے والی غیر مصدقہ دستاویزات جس میں ٹرمپ پر بے محا الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ اوباما انتظامیہ کی ان کوششوں کا حصہ ہے کہ ٹرمپ کی جائز کامیابی کو کم کیا جائے باوجود کہ انہوں نے بھرپور فتح حاصل کی ہے۔ پوٹین نے دستاویز میں لگائے گئے الزامات کو لغو قرار دیا۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو تبدیل کرنے کے لیے بڑی تبدیلیاں لائیں گے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد 100 دن کے اندر وہ کیا کچھ کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار میری ایلس سیلیناس کی رپورٹ میں ممکنہ تبدیلیوں کا جائزہ اسد نذیر کی زبانی۔
نومنتخب صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے دور صدارت کے پہلے 100 دنوں کے اندر امریکہ میں تبدیلی لانے کے لیے جرات مندانہ اقدامات اٹھائیں گے۔ اس میں امن عامہ کو بہتر بنانا، واشنگٹن کی سیاسی فضا کو صاف ستھرا کرنا اور سب سے زیادہ امریکی محنت کشوں کو مزید تحفظ فراہم کرنا شامل ہے۔ ہم امریکی روزگار کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے، ہمارے لیے یہ ایک طرح کی جنگ ہے۔ نو منتخب صدر ٹرمپ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ ملک کے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں بہت زیادہ خرچ کریں گے تاکہ ملازمتوں کے زیادہ مواقع پیدا ہوں۔ دوسری طرف وہ میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد پر دیوار تعمیر کریں گے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار جان ہوڈاک کہتے ہیں،
دی امریکن بیوروکریسی از اے سلگش پلیس،
امریکہ کی بیوروکریسی بہت سست رو ہے۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی ٹرمپ کے بعض منصوبوں پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اوباما ہیلتھ کیئر ایکٹ کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے متبادل پروگرام پر اختلافات ہو سکتے ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر جیمز تھربر کہتے ہیں،
آئی تھنک دی بیٹل اوور دی افورڈیبل کیئر ایکٹ will be intense.
میرا خیال ہے کہ افورڈیبل کیئر ایکٹ پر بحث و مباحثہ خاصا سخت اور تند و تیز ہوگا۔ جیمز تھربر کا مزید کہنا ہے کہ اس ایکٹ کے قوانین اور ضوابط کو ختم کرنا ایک مسئلہ ہوگا۔
He cannot do that easily. You have to have evidence.
وہ اس کو آسانی سے نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو ان کی جگہ نئے قواعد اور ضابطے بنانے ہوں گے، یعنی پہلے سے عائد قوانین اور ضابطوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ نو منتخب صدر ٹرمپ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے بیانات کی روشنی میں خاصے غیر روایتی رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ تاہم کئی اہم مسائل پر انہوں نے اپنے موقف کو نرم بھی کیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ اپنے منصبی فرائض سر انجام دیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شہری حقوق کے رہنما کانگریس مین جان لیوس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تنازع پر ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے ریپبلکنز پارٹی کے حامی اصغر چودھری اور کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کی سین انتونیو ٹیکساس میں صدر سروت حسین سے گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
ہم شروع کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی اصغر چودھری سے، جو بزنس مین ہیں اور کینزس میں ہیں۔ آپ بتائیے، ٹرمپ تو ابھی صدر بنے ہی نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی ان کا جھگڑا کھڑا کرنا، انہوں نے ٹویٹر پر جس طرح کی لڑائی کی ہے جان لوئس کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھ، میں عرض کروں گا کہ نامناسب گفتگو، نامناسب الفاظ کسی طرف سے بھی ہوں، وہ ناقابل برداشت ہیں۔ ہر دو طرف سے اب موقع ایسا خیر سگالی کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر دونوں طرف سے تلخی، تندی، تیزی، تو یہ نہ کسی انسان ذاتی طور پہ کسی کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کی سیاست لیے بہتر ہے۔ ہم دشمنی ایک دوسرے کے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ملک ہمارا سب کا ہے، ہر دو طرف کا ہے۔ الیکشن کا ایک مسئلہ تھا، میرا خیال ہے ضرورت سے زیادہ ہے اس کو ہر دو طرف سے جو ہے نا یہ ہائی لائٹ کیا گیا، کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب ایک معاملہ ختم ہو چکا ہے، اگر اس میں کوئی چھوٹی بہت بھی کسی بات پہ تنازع ہوتا بھی ہے، تو کم از کم ہر دو طرف کے جو حامی ہیں ان کو قابل برداشت جو ہے نا اس کا ثبوت دینا چاہیے۔
ہم چلتے ہیں ٹیکسس، جہاں سے ہمیں کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کی صدر سروت حسین نے جوائن کیا ہے۔ سروت صاحبہ، سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے ملک کے اندر ہلچل ہے اس کا کس طرح تجزیہ کرتی ہیں؟
اسکر چودھری صاحب نے جو کہا کہ یہ معاملے کو اب ختم کر دینا چاہیے, یہاں پر جذبات کا سوال نہیں ہے. دیکھیں ٹرمپ نے ٹھیک ہے الیکشنز میں جو کچھ ہوا وہ جیسے بھی جیت کے آ گئے, اب ان کی ایک پرسنالٹی اور کیریکٹر کا ڈسپلے ہو رہا ہے یہاں پر کہ ابھی بھی انہوں نے اپنی ریٹرک نہیں چھوڑی مسلمانوں کے خلاف, ڈریمرز کے خلاف ڈپوٹیشن کرنے کی باتیں کرتے ہیں, ابھی بھی وال کی باتیں کرتے ہیں. ان باتوں میں جو سول رائٹس ایرا کے لیڈرز ہیں جیسے جان لوئس, یہ باتیں سن کے ہم بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے نا. اور یقین جانیے جب سے یہ الیکشن شروع ہوئے تھے, ٹرمپ کی ریٹرک شروع ہوئی تھی, تب سے 911 سے زیادہ ڈبل ہو گئے تھے کیسز. اب ان کے جیتنے کے بعد 67% انکریز ہوا ہے کیسز میں, کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ اور پھر لگتا یہ ہے کہ اگر سیویلٹی سے ہی کام لینا ہے, ڈائیلاگ سے ہی کام لینا ہے, تو ٹویٹر کوئی آپ کا وینیو نہیں بن سکتا.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ میں ہونے والے نئے بڑے جائزوں میں کہا گیا ہے کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی غیر مقبول صدر کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس میں اپنی 4 سالہ مدت کا آغاز کریں گے. ٹرمپ نے نتائج کو فوری طور پر مسترد کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے منگل کے روز کے جائزوں میں بتایا گیا ہے کہ 3 روز بعد جمعے کو حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے, وہ پچھلے 7 منتخب صدور میں سب سے کم مقبول صدر ہوں گے. سی این این کے حالیہ جائزے میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کے ٹرمپ کے بارے میں بڑے منفی نظریات ہیں. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ لوگ ریکارڈ تعداد میں ان کی حلف برداری تقریب میں آ رہے ہیں اور جمعرات, جمعے اور ہفتے کے دن بڑے تاریخی دن ہوں گے. 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر بن جائیں گے. کانگریس کی عمارت کی سیڑھیوں پر منعقد ہونے والی اس تقریب کو لاکھوں لوگ دنیا بھر میں ٹیلی ویژن پر بھی دیکھیں گے. تاریخی اعتبار سے حلف برداری کی یہ تقریب علامت ہے اقتدار کی پرامن منتقلی کی اور عکاسی ہے سیاسی تبدیلی کی. قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی.
امریکہ میں اس تقریب کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ یہ ملک خود. نئے صدر کی حلف برداری پرانے دور کا اختتام اور ایک نئے دور کا آغاز ہوتی ہے, وقت خواہ اچھا ہو یا برا. 1933 میں فرینکلن روزویلٹ نے بڑی کساد بازاری کے دوران اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. ان کے الفاظ تھے,
Let me assert my firm belief, the only thing we have to fear is...
چنانچہ سب سے پہلے مجھے اس یقین کا اظہار کرنے دیجئے کہ ہمیں جس واحد چیز سے خوف آنا چاہیے وہ خود خوف ہے. 1961 میں جان کینیڈی نے امریکہ کی نئی نسل کو تحریک دیتے ہوئے کہا,
And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you.
چنانچہ میرے ساتھی امریکیوں, یہ مت پوچھئے کہ آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, بلکہ پوچھئے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. 20 سال بعد ریپبلکن ریگن نے اس وعدے کے ساتھ اقتدار سنبھالا کہ وہ حکومت کے حجم میں کمی کریں گے.
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
موجودہ بحران میں حکومت ہمارے مسئلے کا حل نہیں, حکومت خود ایک مسئلہ ہے. نومبر میں منتخب ہونے کے بعد منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف ریاستوں کا دورہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ انتخابی مہم کے اپنے وعدے نبھائیں گے.
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written. We do not know what the page will read.
زندگی کا یہ واقعتاً ایک پرجوش لمحہ ہے. ابھی تحریر رقم نہیں کی گئی ہے, ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا, مگر طویل عرصے میں پہلی مرتبہ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ تمام صفحات آپ رقم کریں گے, آپ میں سے ہر ایک. یہ ایک تحریک ہے. تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں, ٹرمپ کی فتح کے بعد اب بھی ملک میں تقسیم نظر آتی ہے اور نئے صدر کو درپیش چیلنجز میں سے پہلا چیلنج اتحاد پیدا کرنا ہے.
No, I think it's a very important opportunity for the first step to really speak to the country to say now as president, perhaps some of the differences we have on the campaign trail.
یہ ایک بہت اہم موقع ہے, ملک سے واقعتاً خطاب میں پہلا قدم, صدر کی حیثیت سے یہ کہنا کہ کہ انتخابی مہم کے دوران ہمارے درمیان جو کچھ اختلافات تھے وہ اب پیچھے رہ گئے ہیں. بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جان ہوڈیک کہتے ہیں کہ صدر کی تقریب حلف برداری ایسا وقت ہوتا ہے جب سیاسی مہم کی تندی کو جمہوریت کے تسلسل کے جذبے کے تحت پسنداز کر دیا جاتا ہے.
President Obama will ride in a car with President-elect Trump to the U.S. Capitol from the White House and peacefully hand over power and watch
صدر اوباما منتخب صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک کار میں وائٹ ہاؤس سے امریکی کانگریس روانہ ہوں گے اور پر امن طریقے سے اپنے بعد آنے والے صدر کو اقتدار منتقل کر دیں گے اور اپنے جانشین کو خواہ اسے اپنا جانشین چاہتے تھے یا نہیں اپنے عہدے کا حلف اٹھانے دیں گے. ایسا دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتا اور اس ملک میں یہ ایک اہم مظاہرہ ہے. یہ الفاظ تھے بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جان ہوڈیک کے. ٹرمپ اپنی ریلیوں میں بلا سوچے سمجھے بولنے کے لیے مشہور ہیں مگر امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے نام آنسٹین کہتے ہیں کہ ان کا افتتاحی خطاب کیا ہوگا اس بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی.
An inaugural address is generally crafted and written in advance and presidents read their inaugural addresses.
عام طور پر پہلے سے تیار شدہ اور لکھا ہوا ہوتا ہے اور صدور اسے پڑھتے ہیں. کیا ڈونلڈ ٹرمپ مسودہ اٹھا کر پھینک دیں گے اور اپنے طور پر بات کریں گے؟ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر بننے جا رہے ہیں اور اپنے اقتدار کے اوائل میں وہ جو انداز اپنائیں گے اسی سے ظاہر ہوگا کہ وہ کیسے لیڈر ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یروشلم میں حال ہی میں ایک دہشت گرد نے ایک گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے جو ہولناک حملہ کیا تھا, امریکہ نے سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. ایک امریکی شہری سمیت 4 فوجی مارے گئے اور 17 زخمی ہوئے. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک عرب دہشت گرد نے ایک ٹرک 8 جنوری کو جنوب مشرقی یروشلم میں آرمن ہیڈزیو نامی ایک شاپنگ مال سے متصل ایک مقام پر فوجیوں کے ایک گروپ پر چڑھا دیا. 3 خاتون فوجیوں اور ایک مرد فوجی کو حملے کے مقام پر ہی مردہ قرار دے دیا گیا. اسرائیلی دفاعی افواج کے مطابق اس کے علاوہ 2 کیڈٹ شدید زخمی ہوئے اور 15 دوسرے افسروں اور کیڈٹس کو ہلکے زخم آئے. اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے, جنہوں نے حملے کے فوراً بعد وزیر دفاع ایوگڈور لیبرمین کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا, کہا کہ حملہور کی شناخت کر لی گئی ہے. بعد میں اس کا تعلق یروشلم کی ایک قریبی آبادی سے بتایا گیا. اس کا نام فدی القمبر ہے. وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اس لعنت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اسے یقیناً شکست دیں گے. جس طرح ہم نے دوسرے حملوں پر قابو پایا, اسی طرح دہشت گردی پر بھی قابو پائیں گے. اس حملے کے بعد اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے یروشلم کے میئر نیر برکات نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ دہشت گردی کے ظلم کی کوئی حد نہیں ہے. جو یہودیوں کو قتل کرنے اور اسرائیلی دارالحکومت میں معمول کی زندگی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرنے پر آمادہ ہیں. محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ان ظالمانہ اور جنونی حملوں کا بالکل کوئی جواز نہیں ہے. ہم دہشت گردی کی مدہ سرائی کی اب بھی اور آئندہ بھی مذمت کرتے رہیں گے اور تمام لوگوں سے کہیں گے کہ وہ یہ واضح پیغام دیں کہ دہشت گردی کبھی بھی برداشت نہیں کی جائے گی. ہماری ہمدردیاں اور دعائیں ان 4 اسرائیلی فوجیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں جو اس حملے میں ہلاک ہو گئے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ایل سینٹوس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسور امام۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔